الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَاهِرَكُمْ تَتْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد و أصحاب سيدنا و مولانا محمد و بارك و صلّم صلاة و سلاما عليك يا رسول الله قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی فضیلت بیان فرما رہا ہے. پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ, اس کے بعد اہل بیت کی فضیلت میں احادیث اور اہل بیت کے حالات. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا انما یرید اللہ, بے شک اللہ تعالی یہی چاہتا ہے. لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں, کہ تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر रौनक अफरोज थे। सरकार ने अपनी सियाह रंग की चादर निकाली, सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत अली शेर खुदा को बुलाया, इमाम हसन हुसैन को बुलाया और उन सब पर चादर डाल दी। फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैति, ये मेरे अहले बैत, ये मेरे अहले बैत, अहले बैत के माना घर वाले। अब दो किस्म के गिरोह या दो किस्म के फिरके आप कहें, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में अहले बैत की तारीफ की और कह दिया कि बस यही अहले बैत है, इनके अलावा कोई नहीं। एक गिरोह तो ये कहता है कि उम्मातुल मोमिनीन अहले बैत है, इनके अलावा कोई अहले बैत नहीं, और दूसरा ये कहता है कि हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अनुम, सिर्फ ये अहले बैत है और कोई नहीं। जबकि हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, जितनी अजवाज मुताहरात हैं सब अहले बैत में शामिल, हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अनुम, ये सब अहले बैत में शामिल, हजरत अब्बास, हजरत जाफर, ये सब अहले बैत में शामिल हैं, कोई इनसे खारिज नहीं। अब वो अपनी दलील ये देते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इन पर चादर डाली या इनको चादर में लिया, और दूसरी दलील ये है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान के सामने से गुजरते थे, फरमाते थे अस्सलात या अहलल बैत, और बाद रिवायत में आया कि सुबह के वक्त, फजर के वक्त गुजरते थे तो सरकार नमाज के लिए उन्हें बेदार करते थे, अस्सलात या अहलल बैत, यानी नमाज का वक्त हो गया, ऐ मेरे अहले बैत बेदार हो जाओ। वो कहते हैं कि ये दलील है, और दूसरी दलील है कि चादर में सरकार ने सिर्फ इनको लिया। उलमाए किराम ने इसका जवाब यह दिया, इंसान कहता है अपनी बीवी को कि ये मेरी घर वाली है, बेटी को नहीं कहता, बेटी घर वाली होती नहीं, उसका घर तो दूसरा है। बेटी की अगर शादी होगी तो जो उसका शौहर है उसका घर वही इसका घर होगा, बेटी घर वाली नहीं हो सकती, दामाद घर वाला नहीं हो सकता, नवासे घर वाले नहीं हो सकते, बीवी घर वाली हो सकती, असल अहले बैत यही। इनको कहने की जरूरत ही नहीं थी कि ये मेरे अहले बैत, इसीलिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए नहीं फरमाया। और एक रिवायत में आया कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पर चादर डाली, सियाह रंग की चादर, और इनको चादर में ले लिया, हजरत अली, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम, अल्लाहुम्मा औलाई अहलु बैति, अल्लाह ये मेरे अहले बैत, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ी कि मैं भी इस चादर में दाखिल हो जाऊं, तो सरकार ने रोक दिया, फरमाया तुम पहले से ही खैर पर हो, पहले ही खैर पर हो, इशारा यही था कि तुम तो दाखिल ही हो, तुम्हें दाखिल करने की जरूरत क्या है। खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला ने के मकान के आगे से गुजरना, सलात या अहलल बैत कहना, और फिर इन सब को अपनी चादर में लेकर फिर दुआ करना, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये सब इसलिए था कि कोई इनको मेरे अहले बैत से खारिज ना समझे, ये उसमें दाखिल है। और इनकी शान ये है कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी पाकी का बयान कर रहा, ले युज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह तबारक व ताला यही चाहता है कि तुम्हें हर किस्म की नापाकी से पाक कर दे। रिज्स का लफ्ज कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर आया है, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. رجس کا لفظ آ گیا. اے ایمان والوں, یہ شراب, جوا اور جوئے کے تیر, یہ سب رجس یعنی ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں. رجس کا لفظ استعمال ہوا. دوسری آیت میں فرمایا الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس, مگر یہ مردار یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت, یہ سخت ناپاک ہیں, گندا ہیں, نجس ہیں. رجس کا لفظ استعمال ہو. تیسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہیں بتا دیا گیا. پس سوچو اور بچو رجس سے, رجس ناپاکی سے. ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رجس کا لفظ استعمال کیا, اور جو آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی اس میں بھی رجس کا لفظ استعمال کیا. لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے. اور کیسا پاک کرے؟ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, جیسا کہ پاک کرنے کا حق, یعنی تمہیں بالکل پاک صاف ستھرا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا. تو ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ پانی سے, صابن سے, شیمپو سے, مختلف چیزوں سے اپنے جسم کو پاک صاف کرتے ہیں, اپنے لباس کو پاک کرتے ہیں. جس کی جتنی قدرت ہے وہ اتنا ہی پاک کر سکتا ہے. اب بتاؤ اللہ کی قدرت کتنی ہے؟ اور وہ پاک کرنے کا ارادہ کرے تو کیسا پاک کرے گا؟ ہر قسم کی آلودگی سے, گناہوں سے, ناپاکی سے پاک فرما دے. اسی لیے کسی نے لکھا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیتیں تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیتیں تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اللہ تعالی نے شان بیان فرما دی. پھر ان کا ایک اور اعتراض, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بیٹی کو لے کر گئے, باقی کو نہیں لے گئے. اس کا مطلب ہے ایک ہی بیٹی تھی, باقی نہیں تھی. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار. حضرت سیدہ رقیہ, سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم, سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن. تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یعنی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے فرزند، ان کے بیٹے. انہوں نے کہا اور اللہ کے بھی بیٹے. معذرت، سرکار نے فرمایا کیوں اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ کہا دیکھیے ان کا کوئی باپ نہیں تھا، لہذا ان کا باپ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون سی دلیل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں لہذا ان کا باپ اللہ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تمہاری یہی دلیل ہے، صرف اس وجہ سے تم ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کہ ان کا باپ نہیں ہے، تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہو، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہو، ان کے تو باپ نہیں ہیں، ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ. بھئی حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ ہیں، ہیں یا نہیں؟ نہیں. تو پھر فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو اس سے پہلے تم ان کو اللہ کا بیٹا کہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ٹھوس بیان دلیل کے سامنے جواب نہیں دے سکے، خاموش ہو گئے. آئے تھے مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے، سرکار نے ایسی دلیل دی، سب خاموش. پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم آپ سے مباحثہ کریں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تاریخ مقرر کر لو، کس دن کس تاریخ کس جگہ تم آؤ گے، ہم وہیں پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن ہم آئیں گے، مباحثہ کریں گے. اور یاد رکھیے ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباحثہ. مناظرے میں دو فریق آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، کسی ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں. دونوں اپنی اپنی دلیل دیں، جس کی دلیل قوی ہے وہ جیت جائے گا. لیکن مباحثہ یہ نہیں ہے، مباحثہ یہ ہے کہ دونوں فریق کسی میدان میں جمع ہوں اور اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے الہ العالمین ہم میں جو سچا ہو اسے عزت دے اور جو جھوٹا ہو اسے ذلیل کر دے، یا یہ کہا جائے کہ جو سچا ہو وہ زندہ رہے اور جو جھوٹا ہو وہ مر جائے، اسے موت آ جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم مباحثہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ندعو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں. ونساءنا و نساءکم، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ آتے ہیں. وانفسنا و انفسکم، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہو اسے عزت دے اور جو جھوٹا ہو اسے ذلیل کر دے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، ارشاد ربانی ہو گیا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے. سرکار نے فرما دی ٹھیک ہے ایسا کر لو. اب دن مقرر ہو گیا، مقام مقرر ہو گیا، یہ لوگ جو پہنچے عیسائی، یہ چمکتے ہوئے لباس پہن کر، پھڑکتے ہوئے لباس پہن کر، جن کی چمک دمک سے انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، بہت قیمتی لباس، بہت چمکیلے لباس. اور یہ اس لیے آئے اس طرح کہ ہمارے اس لباس کا رعب ان پر پڑے، مسلمانوں پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رعب پڑ جائے. چمکتے ہوئے لباس پہن کر آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے میدان مباحثہ میں تشریف لے گئے کہ آپ کی گود میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، آپ کی انگلی پکڑے ہوئے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی، آپ کے پیچھے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے پیچھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار نے فرمایا جس وقت مباحثہ ہوگا میں دعا کروں گا. اہل بیت سے فرمایا تم سب آمین کہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. अब जब दोनों आमने सामने हुए तो सामने वो बड़े ईसाई अपने बड़े बड़े पादरियों को जो बड़े प्रीस्ट थे उनको लेकर आए और चमकते हुए लिबास पहनकर कीमती लिबास पहनकर के हमारे लिबास का असर इन पर पड़ेगा। लेकिन देखने वालों ने देखा कि कैफियत यह थी कि इधर ईसाइयों के कपड़े चमकते थे तो इधर अहले बैत के चेहरे चमकते थे। इधर लिबास चमकते थे उधर चेहरे चमकते थे। अभी मुबाहला शुरू नहीं हुआ, एक उनका जो सबसे बड़ा था उमर रसीदा, जिसके बाल सफेद थे भवे भी सफेद थी, उसने बड़े गौर से अहले बैत के चेहरों को देखा और देखकर कहा इनसे मुबाहला ना करो, मुबाहला ना करो, ला तो बाहेलो वहलाकू, मुबाहला ना करो वरना हलाक हो जाओगे। उन्होंने कहा तुझे क्या हो गया, अरे तुझे ही तो लेकर आए थे मुबाहला करने के लिए, तू हमारा सबसे बड़ा रहबर है, सबसे बड़ा पादरी है, क्या हो गया तुझे। तो जानते उसने क्या कहा, उसने कहा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, खुदा की कसम ये ऐसे चमकते हुए चेहरे हैं, ये अगर किसी बात पर कसम उठा ले अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर दे। अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर देगा। फिर क्या करें, नहीं मुबाहला नहीं करो। उसने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे मुबाहला नहीं करते। सरकार ने फरमाया क्यों नहीं करते, नहीं हम आपसे माजरत चाहते हैं, हम मुबाहला नहीं करते। सरकार ने फरमाया ठीक, माजरत करके चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये मुबाहला करते और मैं दुआ करता और मेरे अहले बैत उस पर आमीन कहते थे, ये जितने भी ईसाई थे सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते। ये तो खैरियत रही कि माजरत करके चल दिए, खैरियत रही कि नहीं किया मुबाहला, वरना ये सब के सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते। तो वो चले गए। अब इन लोगों ने क्या इतराज किया, इन लोगों ने यह कहा कि देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक साहबजादी थी खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, अगर दो होती या चार होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको भी लेकर मैदाने मुबाहला में जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब सुनो हुजूर अलैहिस्सलाम क्यों लेकर नहीं गए। उलमाए किराम ने लिखा कि सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ 2 हिजरी में, सैयदा जैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ 8 हिजरी में, सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ 9 हिजरी में और मुबाहला हुआ 10 हिजरी में। तो मौजूद ही नहीं थी, विसाल फरमा गई थी, इसीलिए सरकार लेकर नहीं गए। ना ले जाना इस बात की दलील नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक साहबजादी थी, ऐसा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियां थी, 4। तो इन लोगों ने इस तरह ये इतराजात किए और ये कहा कि हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनहुम सिर्फ ये अहले बैत, जबकि हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि तमाम अजवाज मुताहिरात अहले बैत में शामिल हैं, हजरत अली अहले बैत में शामिल हैं, हजरत खातून जन्नत अहले बैत में शामिल हैं, इमाम हसन हुसैन अहले बैत में शामिल हैं, हजरत अब्बास, हजरत जाफर, हजरत हमजा, ये सब अहले बैत में शामिल हैं और अल्लाह ने इनकी पाकी का बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी पाकी का बयान फरमाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनकी फजीलत बयान फरमाई। रिवायत में आता है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने दाएं हाथ से इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, बाएं हाथ में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, फरमाया मन अहब्बानी, जिसने मुझे महबूब रखा, وَأَحَبَّ حَذَيْنَ اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت میں میرے ساتھ میرے درجے پر ہو. کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں، سرکار نے داخل فرمایا، شامل فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک وتعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ تبلیغ شروع فرمائی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بلایا، سارے کے سارے آ کر نیچے کھڑے ہوئے. شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا، چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پست انسانوں کی آبادی، ندا دی اے قریشی اور تو مردوں ادھر آؤ، تم اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ. اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کو ہو سار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہینی دیوار کے پیچھے، چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پہ وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو شہر کے مسمار کرنے کو. میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، میں پہاڑ پر بلندی پر ہوں اور تم نیچے ہو زمین پر پستی میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بلندی پر ہو وہ زیادہ دور دیکھ سکتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پستی میں، اور ایک آدمی اگر پہاڑ پہ کھڑا ہو جائے تو پہاڑ کے دونوں جانب بآسانی دیکھ سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا، میں تم سے یہ کہتا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار کھڑا ہے، عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تمہارے شہر کو مسمار کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، ہم بالکل آپ کی بات کو مان لیں گے، یقین کر لیں. فرمایا، اچھا تم نے لشکر نہیں دیکھا، میرے کہنے سے مان رہے ہو، تم نے تو نہیں دیکھا نا، میں تم سے کہوں کہ لشکر ہے تو مان لو گے؟ کہاں مان لیں گے. فرمایا، اگر میرے کہنے سے بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے کہنے سے بن دیکھے خدا کو بھی مان لو، میرے کہنے سے بن دیکھے خدا کو بھی مان لو. اب انہوں نے کہا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. بلکہ ابو لہب بدبخت گستاخ، اس نے شان رسالت میں گستاخی کی اور کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اسی لیے بلایا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، لیکن حضور جس کے محبوب تھے وہ خاموش نہیں رہا، فوراً سورہ مبارکہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ارے میرے محبوب کے ہاتھ کیوں ٹوٹے ابو لہب بدبخت، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور یہی نہیں بلکہ پوری سورت اس کی مذمت میں نازل فرما دی خالق کائنات نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، سرکار نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرما دیا، اعلان فرما دیا. اسی طرح پھر ایک اور موقع پر سب کی دعوت کی، سب کو بلایا، پھر اعلان فرمایا، फिर फरमाया अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सच्चा रसूल हूं। उस वक्त भी सब खामोश, किसी ने जवाब नहीं दिया। सरकार ने एक सवाल किया, बताओ कौन है जो इस तबलीग में दीन के काम में मेरा साथ देगा। अपने तमाम रिश्तेदार जो बैठे थे कुरैश कबीले, कुरैश से कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाले, कौन मेरा साथ देगा? कोई नहीं। एक कमजोर नहीफ नातवा कमसिन बच्चा खड़ा हो गया, वो कहता है मैं साथ दूंगा। कौन है वो? अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। किसी ने कहा इस्लाम लाने में सिद्दीक अकबर अव्वल, किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अव्वल, किसी ने कहा अली शेर खुदा अव्वल। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतरीन तदबीक फरमाई, फरमाया मर्दों में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल, औरतों में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अव्वल, और बच्चों में अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल। तीनों की अव्वलियत अपनी जगह। तो जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस तबलीग में कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरी मदद करेगा, पूरी जमात पर सन्नाटा छा गया। जितने बैठे हैं सब खामोश है, कोई नहीं बोलता। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम खड़े हो, और खड़े होकर क्या कहा कि तिफले सीजदा साला अली इब्ने अभी तालिब, वही शेरे खुदा जो सारी दुनिया पर रहा गालिब। उठा और उठ के बोला मैं अगर के उम्र में कम हूं, मेरी आंखों में है आशोब गोया चश्मे पुरनम हूं, बरी महफिल में लेकिन आज ये ऐलान करता हूं कि मैं सच्चे नबी पर जानो दिल कुर्बान करता हूं। कि मैं सच्चे नबी पर जानो दिल कुर्बान करता हूं, मैं अपनी जिंदगी भर साथ दूंगा या रसूल अल्लाह, यकीन रखिए कि कदमों में रहूंगा या रसूल अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ कहा आखिरी वक्त तक उस पर कायम रहे, और हर वक्त हर लम्हे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के इज्तिमाई फजाइल भी बयान फरमाई और इनफरादी फजाइल भी बयान फरमाई। हम अहले बैत की फजीलत बयान कर रहे हैं और हजरत अली शेर खुदा बिला शुबा अहले बैत में शामिल हैं। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि गजवे तबूक के मौके पर नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने तैयबा में छोड़ा। अली ये औरतें और बच्चे हैं, तुम इनकी हिफाजत करना, इनकी निगहबानी करना। जब सरकार जाने लगे तो इन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे आप अपने पीछे इन औरतों के पास बच्चों के पास छोड़े जा रहे। सरकार ने फरमाया अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारे साथ मेरी निस्बत वही हो जो मूसा के साथ हारून की थी, तुम्हारे साथ मेरी निस्बत वही हो जो हजरत मूसा के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम की थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث متفق علیہ. دوسری حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. لشکر روانہ ہو گیا, فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا رہے ہیں. اے الہ العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں, یعنی وہ علی بخیریت واپس نہ آ جائیں, مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دے. اتنی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس حدیث کو امام ترمذی نے طبرانی نے روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین میں رشتہ مواخات قائم کیا, آپ جانتے ہیں جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ صحابہ جو اپنا سب کچھ مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے تھے کوئی چیز نہیں لائے, اور اگر کسی نے کوشش کی کہ کوئی مال کچھ پیسہ لے کر آئے تو کافروں نے روک دیا, یہ مال تم نے مکے میں کمایا ہے یہیں چھوڑ دو, مدینے نہیں لے جا سکتے, یہ سامان چھوڑ دو, یہ مال چھوڑ دو, یہ اسباب چھوڑ دو اور قربان ہو جاؤ ان صحابہ پر. مال و دولت چھوڑ دیا, صرف ایمان کی دولت لے کر مدینہ طیبہ چلے. وہ جانتے تھے کہ یہ مال دوبارہ بن سکتا ہے, یہ دولت دوبارہ مل سکتی ہے, لیکن ایمان کی دولت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں. اب ظاہر ہے جب یہاں پہنچے کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر ایک انصار کو بلایا, فرمایا تم دونوں بھائی, تم دونوں کو میں نے بھائی بنا دیا, جاؤ. انصار نے اس رشتے کی ایسی وقعت کی کہ سرکار نے بھائی بنایا ہے, سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کی, سگے بھائیوں سے زیادہ تعاون کیا. دو مکان تھے تو ایک مکان دے دیا, دو چیزیں تھیں ایک اس کو دے دی, دو باغ تھے تو ایک باغ دے دیا, جائیداد میں سے حصہ دے دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت کم مدت میں وہ مہاجرین جو بالکل لٹ کر سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے تھے پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو. یہ رشتہ مواخات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ رشتہ قائم فرمایا, ایک مہاجر ایک انصار, ایک مہاجر ایک انصار, کہا تم دونوں بھائی ہو جاؤ, پھر بلایا تم دونوں بھائی ہو جاؤ, پھر بلایا تم دونوں بھائی ہو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب یہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک انصار ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا, سرکار مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب سنو حضرت علی کی شان, یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو, دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اچھا یہ ایک بات بتاؤ, ایک بات ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں, سرکار نے کیا فرمایا, تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو, یہی فرمایا نا. کبھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں میں ان کا بھائی؟ کبھی کہا؟ کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ وہ چاہتے تو کہہ دیتی, بھائی سرکار نے خود فرمایا. اگر کوئی کہتا بھائی تم کیوں بھائی کہہ رہے, حضور نے تو خود فرمایا علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی. ارے جن کو سرکار نے خود فرما دیا علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو, انہوں نے تو نہیں کہا, چودہویں صدی کے مولویوں نے کہہ دیا یہ تو ہمارے بھائی ہیں, معاذ اللہ ان کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے. استغفر اللہ. وہ صحابہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے تھے احترام کرتے تھے اور ایسا ادب اور احترام کیا کہ پوری کائنات میں کسی نے اپنے آقا کا ایسا ادب نہیں کیا. نہ ایسے غلام ہوئے نہ ایسا آقا ہوا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچا, کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیے, آپ بڑے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے یہ بڑے, کون بڑا ہے؟ اب سنو عاشق رسول کا جواب اور بارگاہ رسالت کا ادب دیکھو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑے تو وہی ہیں, پیدا میں پہلے ہو گیا. غور کیا آپ نے, بڑے تو وہی ہیں پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. یہ بھی گوارا نہ کیا کہ یہ کہہ دیتے کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں. کہا نہیں ان سے بڑے نہیں ہیں, بڑے تو یہی ہیں, بڑے تو وہی ہیں, ہاں پیدا میں پہلے ہو گیا. اتنی احتیاط صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کی اور ایسی محبت کی کہ کسی نے اپنے آقا سے نہیں کی. اسی لیے قرآن نے ان کو سند دے دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو تو ان کو یہ مقام ملا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی وجہ سے, احترام کرنے کی وجہ سے. سرکار نے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی؟ لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا. اس لیے ادب احترام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی وجہ سے کبھی زبان پر نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پرندے کا گوشت آیا. کسی نے ایک پرندے کا گوشت پکا کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا. کہتے کہ ہم نے دیکھا وہ پرندے کا گوشت آیا, سرکار نے اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد دعا کی اے الہ العالمین اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج دے جو میرے ساتھ یہ گوشت کھائے. اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج دے جو میرے ساتھ یہ گوشت کھائے. کہتے سرکار نے دعا فرمائی, اسی وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لیا, سرکار نے ان کو ساتھ بٹھا لیا اور حضور کے ساتھ انہوں نے گوشت تناول کی. پتہ چلا محبوب ترین مخلوق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے اور طبرانی نے روایت کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل بیان فرمائے. انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمہ و علی بابها, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. باب مدینۃ العلم اور باب مدینۃ الحکمہ, جس کا یہ مقام ہو اس کا علم کیا ہوگا. حضرت جبریل علیہ السلام اپنی حیثیت کو تبدیل کر کے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں علی آپ باب مدینۃ العلم ہیں. سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. فرمایا ہاں بے شک. تو پھر یہ بتائیے جبریل اس وقت کہاں ہیں؟ جبریل یعنی خود حضرت جبریل علیہ السلام اپنی حیثیت کو تبدیل کر کے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور ان سے سوال کرتے بتائیے جبریل کہاں ہیں, گویا ان کے علم کا امتحان لینا چاہتے تھے. جبریل کہاں ہے جانتے ہو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک نظر آسمان کی طرف ڈالی اور ایک نظر زمین کی طرف ڈالی. بس ایک نظر آسمان کی طرف, ایک نظر زمین کی طرف. فرمایا مولا کائنات نے جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے, میرے خیال سے تو ہی جبریل ہے. ایک نظر میں سارے آسمانوں کو دیکھ لیا, اور دوسری نظر میں ساری زمینوں کو دیکھ لیا. غور کرو جب علی کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہو, جب امتی کی یہ کیفیت ہے تو پھر آقا کی کیا کیفیت ہو. علی کی یہ شان کہ ایک نظر میں آسمانوں کو دیکھ لے اور دوسری نظر میں ساری زمینوں کو دیکھ لے, پوری کائنات کو علی نے ایک نظر میں دیکھ لیا, تو پھر نبی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس پوری کائنات میں جہاں بھی جس مقام پر جس وقت جس لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں اور ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں, آقا سنتے بھی ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرماتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر, خیبر کا قلعہ مشہور ہے نا, سرکار نے حکم دیا جاؤ اس قلعے کو فتح کرو, قلعہ القموس, وہاں پہ بہت سارے قلعے ہیں, ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, یہودیوں کا قبضہ اور بہت مضبوط, کافی فوج اس کے اندر اور تھا بھی بلندی پر, اگر زمین پر ہی ہو تو لڑنے میں آسانی ہے لیکن اگر دشمن بلندی پر ہو اور آپ پستی میں ہو نیچے ہو تو لڑائی کتنی مشکل ہے. اوپر والا تو دور تک دیکھ سکتا ہے اور اوپر سے پتھر بھی مار سکتا ہے, گولے بھی برسا سکتا ہے, کوئی بھی چیز پھینک سکتا, جبکہ جو نیچے ہے اس کو نیچے سے اوپر پھینکنا, کوئی پتھر کوئی چیز, کتنا مشکل کام. مسلمانوں نے حملہ کیا, فتح نہیں ہوا. جب قلعہ القموس فتح نہیں ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا, یہودیوں نے اپنی ساری فوج اس کے اندر چھپا رکھی اور جب مسلمان آگے بڑھتے ہیں تو یہ پتھراؤ بھی کرتے ہیں, گولے بھی برساتے ہیں, جو کچھ ہے یہ کرتے, تیر اندازی بھی کرتے. سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی, جماعت صحابہ میں سناٹا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر توقف کے بعد فرمایا, کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو عطا کریں گے جس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو, اور وہ ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا. صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی, کون ہے وہ شخص جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے, اور پھر اسے کل علم دیا جائے گا, نہ صرف علم دیا جائے گا قلعہ بھی فتح ہوگا, یعنی بشارت بھی مل رہی ہے ساتھ ساتھ. کون ہے وہ خوش نصیب جس کے ہاتھ پر کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا اور قیامت تک وہ فاتح خیبر کہلائے گا. رات گزر گئی, صبح ہوئی, سب کے سب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بیٹھے ہیں, ذرا سا غور کیجئے ان کی کیفیت کیا ہوگی, سب کی نگاہیں لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی, ابھی ان لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا جس کے ہاتھ پہ آج خیبر کا قلعہ فتح ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا, نگاہ نبوت اور رسالت سے پوری جماعت صحابہ پر نظر ڈالی, فرمایا اینا علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, حضور ہمارے ماں باپ قربان. سرکار ان کی آنکھیں دکھ رہی, وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے, فرمایا بلاؤ علی کو لے آؤ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں تو علی سے کہنا اپنا علاج کرا لے, جنگ کیسے کریں گے, چلو میں کسی اور کو بھیج دوں. نہیں, مجھے علی کو ہی بھیجنا ہے, علاج کرانے کی ضرورت کیا ہے, سارا شفا خانہ تو وہیں موجود, پوری کائنات کو جہاں سے شفا مل رہی ہو وہ کہاں بھیجے, جاؤ علی کو لے کر آؤ. ایک صحابی گئے, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے, सरकार ने अपने सामने बिठाया, अली क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें दुख रही, एक आदमी की आंखें दुख रही हो जंग कर सकता? आंखें नहीं खोल सकता तो जंग क्या करेगा? अरे जंग के लिए फुर्ती चाहिए, बहादुरी चाहिए, आंखें खुली हुई होनी चाहिए, और ऐसा किला जो बुलंदी पर कुर्बान हो जाओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अपना लुआबे दहन मौलाए कायनात की आंखों में डाल दिया। हजरत अली फरमाते मुझे पता ही नहीं चला कभी आंखें दुखी भी थी या नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखें कभी दुखी थी, सारी तकलीफ उसी वक्त दूर हो गई। सरकार ने अलम अता फरमा दिया, अली जाओ जाकर हमला करो, आज खैबर का किला तुम्हारे हाथ पर फतह हो। चले हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम का अलम लेकर चले, फौज उनके साथ है, सहाबा उनके साथ हैं, तीर अंदाज उनके साथ हैं, किला बुलंदी पर है। गौर करो, जरा सा तसव्वुर करो उस जर्नैल की, उस सुपे सालार के दिल की क्या कैफियत होगी जिसे जंग से पहले फतह की बशारत मिल चुकी। जंग हुई नहीं है, फतह की बशारत पहले ही मिल चुकी। किस जज्बे के साथ अली गए होंगे, तलवार हाथ में ली, इस्लाम का अलम लिया और सीधे चले। उधर से यहूदियों ने देखा, उन्होंने सोचा कि ये तो इसी तरह आते हैं फिर चले जाते हैं। उन्होंने पथराव किया, उन्होंने तीर बरसाए, जो कुछ करना था करते रहे, लेकिन अली की शान ये थी कि ये बड़े और बढ़ते ही चले गए, चले और चलते ही चले गए, तूफान की सूरत में चले और जाकर वहां उसके दरवाजे पर, किला अल-कबूस के दरवाजे पर जाकर दम लिया। लोग हैरान हो गए, अरे ये क्या हुआ? उन्होंने देखा कि ये तो आंधी और तूफान की तरह आ रहे हैं। किले का दरवाजा बंद कर दिया, किले का दरवाजा बंद। एक पहलवान था, उसका नाम था मरहब, बहुत मोटा, बहुत चौड़ा, बहुत बहादुर, दिलेर और बहुत फुर्ती से तलवार चलाने वाला। उसने देखा अली आए हैं मुकाबले के लिए, उसने सर से पैर तक जर्रे बख्तर, जो लोहे का लिबास है वो पहना ऊपर, और इस अंदाज में कि सिर्फ आंखें नजर आ रही। अब गौर करो, एक आदमी ऐसा आपके सामने खड़ा हो जो सर से पैर तक लोहे के लिबास में, जिरह बख्तर में, सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं, और आकर शेर पढ़ता है, और शेर पढ़ के उन शेरों का तर्जुमा ये था कि मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है, मरहब, मैं वो हूं कि जिसके मुकाबले में आज तक कोई ठहर नहीं सका। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने वो शेर सुने और फिल बदी आपने भी शेर पढ़े, फरमाया तेरी मां ने मरहब रखा है, मेरी मां ने हैदर रखा, और हैदर उस शेर को कहते हैं जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। अगर तू शेर है तो मैं भी शेर हूं, आ जा। वो आगे बढ़ा, अल्लाह का शेर भी आगे बढ़ा। उसने दो तीन अपनी हाथ चलाए, कुछ कोशिश की। इधर से हजरत अली शेर खुदा ने नारे तकबीर बुलंद किया और इस जोर से उसके सर पर तलवार मारी कि तलवार ने उसके लोहे के लिबास को चीरा, उसकी खोपड़ी को चीरा और उसके जिस्म को दो टुकड़े करके जमीन पर फेंक दी। एक ही बार में मौलाए कायनात ने उसे गिरा दिया। हैरान रह गए वो देखकर आपकी बहादुरी को, आपकी जोश को और वलवले को। उन्होंने डर के दरवाजा बंद कर दिया, किले का दरवाजा। अब हजरत अली दरवाजे पर खड़े हैं, मुसलमानों की फौज है, अंदर यहूदी है, जब तक दाखिल ना हो तो किला फतह नहीं हो सकता, और सरकार की जबान से निकल चुका है अली आज ये किला तुम्हारे हाथ पर फतह होगा। मौलाए कायनात ने जब ये देखा कि दरवाजा नहीं खोलते, एक हाथ से दरवाजे को पकड़कर हिलाया और तोड़कर फेंक दिया। उस दरवाजे को उठाकर फेंक दिया, मुसलमान फौज दाखिल हो गई, किला अल-कमूज फतह हो गया, अली फातह खैबर हो गए।
امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے وہ دروازہ جسے 40 آدمی بعد میں ہلا نہ سکے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا. کیسے پھینکا؟ فرماتے ہیں قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھا کر پھینکا. اس وقت علی اللہ کی صفات کا مظہر بن چکے تھے. قوت جسمانی نہیں تھی قوت ربانی تھی.
علی فاتح خیبر کہلائی. سرکار کی زبان سے نکل چکا تھا اور جو زبان رسالت سے نکل جائے وہی حق ہے وہی سچ ہے. وہ قلعہ آج تک موجود ہے. آج تک خیبر علی کے نام سے کانپ رہا ہوگا. اس خیبر نے علی کی شجاعت دیکھی تھی. اس خیبر نے علی کی بہادری دیکھی تھی. مولا کائنات کی یہ شان تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا. جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں. فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. ومن رکب فیہا نجا. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق. اور جس نے اس سے اعراض کیا وہ غرق ہو گیا. اہل بیت کی مثال کیا دی؟ کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جو آیا تھا نا, سنا ہے نا آپ نے علماء کرام سے, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا نوح ایک کشتی بنا لو. انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی. آہستہ آہستہ بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے. تو جو لوگ تھے جو گستاخی کرنے والے تھے نہ ماننے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ دیکھ کر ہنستے تھے مذاق اڑاتے تھے یہ کشتی چلے گی کہاں؟ ارے اتنی بڑی لمبی چوڑی کشتی آپ بنا رہے ہیں کہاں چلے گی؟ اب ظاہر ہے کشتی تو پانی میں چلتی ہے نا, کہاں چلتی ہے کشتی؟ پانی میں ہی نا, کہیں اور تو نہیں چلتی. یہاں کھارا در وغیرہ میں تو نہیں دیکھے چلتے ہوئے کہیں, پانی میں چلتی. تو انہوں نے کہا ہاں ویسے یہاں پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے کہ کشتی چل سکتی. آئے دن گڈر بولتے رہتے. انہوں نے کہا یہ چلے گی کہاں؟ آپ خاموشی سے کام کرتے رہے وہ ہنستے رہے مذاق اڑاتے رہے. فرمایا ایک طوفان آنے والا ہے. انہوں نے کہا رہے یہ طوفان وفان آتے رہتے. خیر کشتی تیار ہو گئی. نو ہر جاندار کا ایک جوڑا اس کے اندر رکھ لو. رکھ لیا. اہل ایمان کو اس میں بٹھا لو. جو آپ پر ایمان لا چکے بٹھا لو. بیٹھ گئے. طوفان نو آ گیا. ہر طرف پانی پانی, پوری دنیا میں پوری کائنات میں پانی. کشتی چلنا شروع ہو گئی. اب جو بھی کشتی میں سوار تھا وہی باقی رہا اور جو باہر تھا غرق ہو گیا. نجات کی کشتی وہی تھی. نجات کسے ملی؟ زندگی کسے ملی؟ حفاظت کس کی ہوئی؟ جو کشتی میں تھا. اور جو کشتی سے باہر تھا غرق ہو گیا. ارے اتنا عظیم طوفان کیسے بچ سکتا تھا؟ بڑے بڑے مکانات بڑے بڑے پہاڑ یہ سب پانی میں اور کشتی پانی پہ چلتی رہی. پانی بلند ہوتا رہا کشتی بھی اس پر ظاہر ہے پانی کے اوپر تیرتی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. ومن رکب فیہا نجا. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق. اور جس نے اس سے اعراض کیا جو نہیں بیٹھا غرق ہو گیا. اچھا یہ تو مثال دے دی. اور صحابہ کے لیے کیا فرمایا؟ اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم. میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا. صحابہ کو بنایا ہدایت کا ستارہ. صحابہ کو کیا بنایا؟ ہدایت کا ستارہ. اور اہل بیت کو نجات کی کشتی. کیوں؟ وجہ یہ تھی اس زمانے میں جب بحری سفر ہوتے تھے تو یہ رڈار وغیرہ نہیں ہوتے تھے. سائنس نے جیسے آج ترقی کر لی ہے رڈار وغیرہ لگے ہیں
جس سم جانا ہے، مشرق مغرب جنوب شمال کدھر بھی جانا ہے، اس میں اس نے سیٹ کر دی. جو کپتان ہے اس کو آپ کپتان کہیں، ملا کہیں، نا خدا کہیں، جو بھی کہیں، اس نے سیٹ کر دیا، بیٹھ گیا رہا. ہوائی جہاز میں بھی اسی طرح، جو پائلٹ ہے بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، جہاز چلے جا رہا ہے اپنے. یہ نہیں کہ گاڑی کی طرح وہ لے کر اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھے. سائنس نے ترقی کر لی. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے جو بحری سفر ہوتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر منزل کا تعین کیا جاتا تھا. ستاروں کو دیکھ کر منزل کا تعین کیا جاتا تھا. کشتی چل رہی ہے، ستارے کو دیکھ رہے ہیں. اچھا اگر ستارے کو نہ دیکھیں تو کیا ہوتا؟ منزل سے بھٹک جائے، منزل سے دور ہو جائیں، بھٹک جائیں، منزل پر نہیں پہنچے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو بنایا نجات کی کشتی، صحابہ کو بنایا ہدایت کا ستارہ. بیٹھو یہاں نظر ہو وہاں، بیٹھو یہاں نظر ہو وہاں. ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا، تب نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ملے گی. اچھا ایک بات بتائیں، اگر کشتی میں بیٹھ جائیں اور ستاروں سے نظر ہٹا لیں، پہنچیں گے منزل پر؟ نہیں. اور اگر ستاروں پر نظر رکھیں کشتی میں نہ بیٹھیں، تب ساحل پر کھڑے رہ جائیں گے. ستاروں پر نظر رکھیں، ہاں یہ ہدایت کا ستارہ، اور کشتی میں نہیں بیٹھے، پہنچو گے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ. ارے چلنا ہے منزل پہ، پہنچنا ہے تو کشتی میں بیٹھو تو صحیح. اور کشتی میں بیٹھ گئے، نظر ہٹا لی، تب بھی نہیں پہنچو گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں، دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو منزل نہیں ملے گی. ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا. میرے اہل بیت نجات کی کشتی ہیں، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. بیٹھو یہاں نظر ہو وہاں، ان کو بھی پکڑو، ان کو بھی پکڑو، تب منزل پر پہنچو گے. اب ایک اور بات قابل غور، سرکار نے کیا فرمایا؟ اہل بیت کیا ہیں؟ شکر ہے آپ کو یاد. اور صحابہ ہدایت کے ستارے. اگر ترتیب الٹ دو، تب سرکار نے تو کہا نا اہل بیت نجات کی کشتی اور صحابہ ہدایت کے ستارے. ایسا کیوں نہیں کیا کہ صحابہ کو نجات کی کشتی بنا دیتے اور اہل بیت کو ہدایت کا ستارہ بنا دیتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا بھائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اہل بیت کو نجات کی کشتی بنایا، صحابہ کو ہدایت کا ستارہ بنایا، تو ترتیب پلٹ سکتے تھے. سرکار فرما دیتے نہیں میرے صحابہ نجات کی کشتی ہیں، میرے اہل بیت ہدایت کے ستارے ہیں. ہو سکتا تھا؟ نہیں. کیوں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے اگر میں نے اپنے صحابہ کو نجات کی کشتی بنا دیا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میرے صحابہ سے خالی ہو جائے گی، پھر میری امتی نجات کی کشتی کسے بنائیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک وقت آنا ہے. ارے صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گیا. صحابی وہی ہے. اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی، جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی، پھر ان کو دیکھنے والے بزرگان دین، پھر اولیاء کاملین، پھر ائمہ مجتہدین، سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن صحابی وہی ہے جس نے سرکار کی زیارت کی ایمان کی حالت اور ایمان پر خاتمہ. تو صحابہ کب تک رہتے؟ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، بالآخر دنیا سے جانا. آخر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر میں نے صحابہ کو نجات کی کشتی بنا دیا تو ایک وقت آئے گا یہ دنیا میرے صحابہ سے خالی ہو جائے گی، پھر میری یہ امت نجات کی کشتی کسے بنائے گی؟ اور حضور یہ بھی جانتے تھے میرے اہل بیت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے، ختم نہیں ہوگا. میری نسل، میرے اہل بیت قیامت تک باقی رہیں گے. اسی لیے صحابہ کو بنایا ہدایت کا ستارہ، اہل بیت کو بنایا نجات کی کشتی۔ اے میرے صحابہ، اے اہل وفا، اہل صفا، تم نے جو قربانیاں دی، تم نے جو جہاد کیا، تم نے جو مجھ سے محبت کی، اس کا صلہ یہ ہے کہ تم آسمان ہدایت پر قیامت تک چمکتے رہو، دمکتے رہو۔ اب میں نجات کے لیے اپنے اہل بیت کو کشتی بناؤں گا، اس لیے کہ یہ قیامت تک رہے گا۔ طوفان کربلا اس پہ سے گزرے گا، بھوکا یہ رہے گا، پیاسا یہ رہے گا، ظلم یہ سہے گا، اسی لیے میں اپنی اولاد کو نجات کی کشتی بنا رہا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کو نجات کی کشتی بنا رہا ہوں۔ نجات کی کشتی اہل بیت، ہدایت کا ستارہ کون؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ لیکن دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ وہ صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، کچھ ہیں دونوں کو نہیں مانتے، کچھ ہیں جو بزرگان دین کو نہیں مانتے ان دونوں کو مانتے ہیں، کچھ ہیں جو ان کسی کو نہیں مانتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، کچھ ہیں جو حضور کو بھی نہیں مانتے۔ الحمدللہ یہ جتنے فرقے موجود ہیں، اہل سنت و جماعت واحد ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ مجتہدین کو بھی مانتے ہیں، بزرگان دین اولیاء کاملین کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایسے لوگوں میں، ایسے فرقے میں رکھا کہ ہم سب کو مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک اسی میں ہمیں قائم اور دائم رکھے اور استقامت عطا فرمائے۔ کیونکہ کسی ایک شان میں گستاخی کرنا، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا۔ اچھا پھر دیکھو، یہ دونوں آپس میں کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ بعض لوگ، یہ بدبخت، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں، اہل بیت میں آپس میں لڑائی تھی، بغض، عداوت، معاذ اللہ، یہ سب بے بنیاد اعتراضات، الزامات۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، احادیث مبارکہ، صحیح روایات، یہ سب دیکھو، پتہ چلے گا کتنی محبت آپس میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے فضائل بیان فرمائے، اور ان دونوں نے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرے کے فضائل سنے، ایک دوسرے کے فضائل سنے۔ تو کیسے آپس میں بغض ہو سکتا تھا؟ آپس میں محبت تھی۔ ارے صحابہ تو اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں تشریف فرما، شہر مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مال غنیمت جو جنگ میں کافر مال چھوڑ جاتے ہیں نا، مال غنیمت مسجد نبوی کے فرش پر ڈھیر کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں عدل اور انصاف کے ساتھ وہ مال تقسیم کیا جاتا تھا، جو مال غنیمت آتا تھا تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ مال غنیمت آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، مال لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سلام کیا اور کہا، یا امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو حصہ اس مال میں رکھا ہے ہمیں عطا کیجئے۔ کس نے کہا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے ہمارا جو حصہ اس مال میں رکھا ہے ہمیں عطا کیجئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ 1000 درہم اس میں سے اٹھائے، ادب احترام کے ساتھ شہزادہ رسول کی خدمت میں پیش کر، اور فرمایا بالبرکت والکرامہ، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے شہزادے، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی آ کر سلام کیا اور کہا، امیر المومنین، اللہ نے ہمارا جو حصہ اس مال میں رکھا ہے ہمیں عطا کیجئے۔ انہوں نے پھر 1000 درہم اٹھائے, ادب احترام کے ساتھ چھوٹے شہزادے کی خدمت میں پیش کر دی. بالبرکت والکرم چلے گئے دونوں شہزادے, چلے گئے. کتنے دیے؟ 1000 درہم دونوں کو. اب ان کے جانے کے بعد عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آئے اور آ کے کہتے ہیں, یا امیر المومنین, اللہ نے ہمارا حصہ جو اس مال میں رکھا ہے ہمیں دیجئے. انہوں نے 500 درہم اٹھائے, دے دی. ان دونوں کو کتنا دیا؟ 1000 درہم, اور اپنے بیٹے کو 500 درہم. آج کا کوئی حکمران ہوتا تو اپنے والوں کو پہلے ہی دے دیتے, وہ تو بیٹے کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, پہلے ہی اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا, سارا تو خود ہی رکھ لیتے, جو بچتا تو وہ مسلمانوں میں دے دیتے, بلکہ بچتا ہی نہیں تو دیتے کیا. ارے وہ تو امیر المومنین تھے, وہ تو فاروق اعظم تھے, وہ فاروق اعظم جن کے لیے سرکار نے فرمایا, عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے, عمر کی رائے وحی الہی کے موافق ہے, عمر تم جدھر سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا. لو کان نبی بعدی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. وہ فاروق اعظم. اب بیٹا آ گیا, اس کو 500 درہم دیے, انہوں نے دیکھا 500 درہم, اور یہ دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں کو 1000 دیے. انہوں نے کہا, یا امیر المومنین, آپ نے حسن حسین کو تو 1000 1000 دیے اور مجھے 500 درہم, مجھے بھی ان کے برابر حصہ چاہیے. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ظاہری حیات میں میں جوان تھا, میں اس وقت جہاد کرتا تھا جبکہ یہ دونوں چھوٹے بچے تھے, مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے. اب سنو عاشق رسول کا جواب. بیٹے نے کیا کہا؟ مجھے ان کے برابر حصہ چاہیے. تو فاروق اعظم فرماتے, بیٹا ان کے برابر حصے کا مطالبہ تب کرنا جب ان جیسا مقام بھی حاصل کرو, پہلے ان جیسی فضیلت تو حاصل کر لو. ارے ان کا باپ تمام عرب کا سردار, ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار, وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار, ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار, پہلے وہ فضیلت تو حاصل کر لو جو حسن حسین کو ہے, پھر ان کے برابر حصے کا مطالبہ کرنا. یہ محبت تھی صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ, اپنی اولاد کو کم دیا, رسول کی اولاد کو زیادہ دیا. اور جب مطالبہ کیا, نہیں نہیں پہلے وہ فضیلت حاصل کرو جو ان کو ہے. سرکار نے فرمایا نا, یا علی انت سید العرب, اے علی تو تمام عرب کا سردار, یا فاطمہ انت سیدت نساء العالمین و نساء الجنہ, اے فاطمہ تو تمام عالمین کی اور جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور امام حسن حسین سے فرمایا, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اپنے لیے فرمایا, انا سید المرسلین انا قائد المرسلین ولا فخر, میں رسولوں کا سردار ہوں قائد ہوں, مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتا, یعنی میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں رسولوں کا سردار ہوں, ارے رسولوں کے لیے فخر کی بات ہے مجھ جیسا قائد انہیں ملا, یہ رسولوں کے لیے فخر کی بات. تو غور کرو, خود جنتی نوجوانوں کے سردار, ماں جنتی عورتوں کی سردار, باپ عرب کے مردوں کا سردار, نانا سارے نبیوں کا سردار, اصل سرداری تو ان کے گھر کی, اصل سرداری ان کے گھر کی. اسی لیے فاروق اعظم نے فرمایا, بیٹا ان کے برابر حصے کا مطالبہ جب کرنا جب وہ فضیلت اور مقام حاصل کر لو جو ان دونوں شہزادوں کو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے, بڑے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کسی کام سے. جب یہ گلی میں داخل ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر واپس جا رہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، یعنی ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کسی کام میں ہوں، مصروف ہوں. اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے ملے گی؟ یہ سوچ کر گلی سے ہی واپس پلٹ آگے نہیں آئے. کسی نے یہ بات اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی. شہزادہ رسول آئے تھے اور وہیں سے دیکھ کر واپس چلے گئے. اب دیکھو فاروق اعظم کی محبت، اولاد رسول سے، اہل بیت سے محبت. جیسے ہی سنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بڑے شہزادے آئے تھے اور وہیں سے واپس چلے گئے، ننگے سر ننگے پیر دوڑتے ہوئے گلی میں گئے اور شہزادے کا ہاتھ پکڑ لیا. شہزادے کیسے آئے؟ بغیر بتائے واپس جا رہے ہیں، کس کام سے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا میں تو ایک کام سے آیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کہاں سے اجازت ملے گی، اس لیے واپس جا رہا ہوں. فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ارے شہزادے یہ کیسے سوچ لیا؟ عمر کے سر پہ جو بال ہیں یہ تمہارے قدموں کی برکت ہے، عمر آج جس مقام پر ہے یہ تمہارے نانا کے قدموں کی برکت ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو اجازت نہیں تھی، تمہیں اجازت نہیں ملے گی؟ تشریف لائیے، عزت احترام ادب کے ساتھ لے کر آئے. جو کچھ شہزادے نے فرمایا وہ سنا، جو کچھ انہوں نے کہا اور جو کچھ دینا تھا وہ دیا، اور پھر ان کو گلی تک چھوڑ کر پھر واپس آئے. یہ ہے اہل بیت کا ادب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک میں مٹی لگ گئی، پیر میں، قدم شریف میں مٹی لگ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی، حاضر باش تھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. کام ہی یہی تھا، دیدے سنم اور یاد سنم، نبی کو دیکھنا، ان کی یاد میں بیٹھنا، یہی ابو ہریرہ کا کام تھا. نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی ہوش ہے، سرکار کی حدیثیں اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو اٹھا کر اور قدم کے نیچے تلوے میں جو مٹی لگی ہے اپنی چادر پہ جھاڑ رہے ہیں، اپنی چادر پہ جھاڑ رہے ہیں. امام علی مقام پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں صاحبزادے مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے جتنے فضائل میں نے زبان رسالت سے سنے ہیں اگر یہ لوگ سن لیں تو آپ کو کندھوں پر لے کر پھریں. یہ ادب تھا، محبت صحابہ کی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھ ایسے تھے اور اوپر چادر ڈلی ہوئی، جیسے کوئی آدمی کوئی چیز لیتا ہے نا یا کسی کو گود میں لے تو اس طرح کر لیتا ہے، لیکن اوپر سے چادر ڈلی ہوئی، اس طرح سرکار باہر تشریف لائی. مجھ سے پوچھا کیسے آئے؟ کہتے میں نے بتایا جو کچھ میرا کام تھا، میرا مسئلہ تھا، سرکار نے حل فرما دیا. اور جب میں جانے لگا تو میں نے سوچا کہ پوچھوں یہ چادر میں کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہاتھ کیے ہوئے اور اوپر سے چادر ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار یہ چادر میں کیا ہے؟ حضور مسکرائے، چادر ہٹائی تو حسن حسین حضور کی گود میں، حسن حسین حضور کی گود میں تھے. سرکار نے فرمایا اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت کر. صحابہ نے یہ سنا، صحابہ نے یہ دیکھا ہے، اہل بیت کے فضائل زبان رسالت سے سنے. اسی لیے اہل بیت اطہار سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتنی محبت رکھتے تھے، ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اسی لیے ملا. اسی لیے کسی نے لکھا صحابہ کے متعلق، محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں، یہی اللہ والے
ہیں یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اس لام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں،
دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے. سرکار نے فرمایا علی تمہاری شادی فاطمہ سے کرنی ہے، کچھ پیسے ہیں یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، فرمایا یہ بیچ دو اور نکاح کا انتظام کرو، یہ چلے اپنی زرہ لے کر. راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، علی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سرکار نے یہ فرمایا ہے میں یہ بیچ کر پھر کچھ انتظام کروں گا نکاح کا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کتنے کی؟ حضرت علی نے قیمت بتائی، حضرت عثمان نے اپنی جیب سے قیمت دے دی، اور جب قیمت دے دی تو اس کے بعد وہ زرہ پھر تحفے میں حضرت علی کو دے دی. یہ ہے ایثار، یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، اور یہ ہے ادب اور احترام اہل بیت اطہار کا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرتے تھے. یہ تو بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اختلاف تھا، ان دونوں میں عداوت تھی، ان دونوں میں لڑائی تھی، فلاں نے حق غصب کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ارے تاریخ اٹھا کر دیکھو، جن نفوس قدسیہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے فضائل سنے ہوں گے وہ کیسے آپس میں لڑ سکتے ہیں، وہ کیسے آپس میں عداوت رکھ سکتے ہیں؟ دونوں میں بڑی محبت تھی، عقیدت تھی، سمجھتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار محبوب ہیں، میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں محبوب ہو جاتی. پھر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار سے محبت ہو اور اولاد سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حسن حسین کو حضور اپنی گود میں لیتے تھے، حضور ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، امام حسین کی گردن مبارک کو چوما کرتے تھے، اپنی گود میں اور اپنی پیٹھ پر اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے. جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اہل بیت کو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کیسے ممکن ہے کہ وہ ان سے معاذ اللہ نفرت کرے؟ آپس میں محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ادب احترام کرتے. تو قرآن نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے، وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِیرًا، اور ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. تو جس کو اللہ پاک کرے پھر غور کرو وہ کیسا پاک اور ستھرا ہو جائے گا، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان تمام چیزوں سے پاک صاف اور ستھرا کر دیا، اور ایسا پاک کر دیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وَيُطَحِّرَهُمْ تَطْحِیرًا، اے اللہ انہیں ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق. اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاک کیا. تو کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے اہل بیت سے نہیں کرتا، کوئی اہل بیت سے کرتا ہے صحابہ سے نہیں کرتا، کوئی بزرگان دین کو مانتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا، لیکن الحمدللہ لا ایسا نہیں، ہم اہل سنت و جماعت سب کو مانتے ہیں، سب کے فضائل مانتے ہیں، لیکن جیسا زبان رسالت سے سنا ویسا ہی مانتے ہیں، نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ معاذ اللہ گھٹاتے ہیں. رافضیوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھایا کہ خدا سے ملا دیا، اور خارجیوں نے اتنا گھٹایا کہ معاذ اللہ بالکل ہی ان کے فضائل کو ختم کر دیا. اہل سنت و جماعت واحد ہیں کہ جو نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں، جیسا زبان رسالت سے سنا ویسا مان لیا، جیسا حضور نے فرمایا ویسا مان لیا. ہاں ہاں مالی کو مددگار مانتے ہیں، کہتے کیوں مانتے ہو؟ ہم نے کہا رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا. سرکار نے فرمایا جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار. تو بعض لوگوں نے کہا نہیں جی یہ مولا کے معنی خلیفہ، خلیفہ حضور نے تو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے. علماء نے لکھا بے وقوف، مولا کے معنی اگر خلیفہ ہوتے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. اگر مولا کے معنی خلیفہ، جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی بھی خلیفہ ہے. معاذ اللہ، مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی مددگار. ہاں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے حضرت علی مدد کرنے والے، بلا شبہ مدد کرنے والے ہیں. سرکار نے خود فرمایا جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باب مدینۃ العلم فرما دیا، باب مدینۃ الحکمہ فرما دیا. ایک یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی داڑھی ایسی تھی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تو بہت گھنی تھی، جب چہرہ مبارک نیچے کرتے تھے تو سینہ بھر جاتا، خوبصورت داڑھی تھی. اور وہ جو یہودی تھا اس کی داڑھی ایسی تھی کہ یہاں سے بال پھر میدان صاف ہے، پھر بال پھر میدان صاف، کہیں کہیں بال تھے کہیں نہیں تھے. وہ آیا، آ کے کہتا ہے علی آپ باب مدینۃ العلم ہیں؟ سرکار نے فرمایا علم کا شہر ہوں علی، اس کا دروازہ ہے. فرمایا ہاں بے شک، آپ سب جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں. سب کچھ قرآن میں ہے؟ ہاں قرآن میں ہے. کہا یہ بتائیے آپ کی داڑھی جو بھری ہوئی داڑھی اور میری داڑھی، کہیں بال کہیں صاف، کہیں بال کہیں صاف، ان دونوں داڑھیوں کا قرآن میں ذکر ہے؟ فرمایا ہے. اب بتاؤ داڑھی کا ذکر قرآن میں ہوگا؟ اس نے ایسے ہی مذاق کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہر چیز قرآن میں ہے. آپ نے فرمایا نا ہر چیز قرآن میں، مجھ سے جو سوال کرے. حضرت علی نے فرمایا مجھ سے جو بھی سوال کرے گا میں قرآن سے جواب دوں گا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو باب مدینۃ العلم ہو، جو باب مدینۃ الحکمہ ہو، جس کو رسول نے علم عطا فرمایا، وہی کہہ سکتا. تو اس نے کہا اچھا اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی سوال کرے گا جواب قرآن سے دیں گے، تو بتاؤ ان دونوں داڑھیوں کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ قرآن سے جواب چاہیے. فرمایا قرآن سے ملے گا. فوراً قرآن کی آیت پڑھی. آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرمایا اللہ فرماتا ہے جو زمین پاک ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے خوب اگاتی ہے. والذی خبث، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا تھوڑا. فرمایا وہ پاک زمین میرے رخسار ہیں جنہوں نے خوب اگایا ہے، وہ خبیث زمین تیرے رخسار ہیں جنہوں نے نہیں اگایا مگر تھوڑا تھوڑا. جواب دے دیا قرآن. تو یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے فضائل، ان کے مناقب. میں نے صرف چند احادیث اور چند چیزیں بیان کی ہیں، ورنہ ایک نشست میں یہ تمام چیزیں بیان کرنا ناممکن ہے. ہم نے آج آپ کے سامنے اہل بیت کی فضیلت اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل بیان کیے، اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کیے. کل انشاءاللہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد آخری دن یعنی شب عاشور میں شہداء کربلا اور خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بیان کریں گے. آپ حضرات اسی خلوص اور محبت کے ساتھ آتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں شہدائے کربلا کے قدموں سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.